تھے، لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہم الف لام میم تنزیل السجدہ کیوں پڑھتے تھے، اور هل اتی علی الانسان ہی کو کیوں خصوصیت سے پڑھتے تھے، اس کی اور پھر سورہ قاف کو. اس کی حکمت یہ ہے کہ ان سورتوں میں قیام قیامت، اشراط قیامت، اسی طرح حساب کتاب اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، پیدائش یاد کرائیں، نبتلیه وجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و صغیرا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عین جنت اور جہنم کا، اسی طرح سورہ قاف میں بھی حساب کتاب کا لوگوں کے ذکر ہے. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اور جمعہ کے دن قیامت کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلا رہے تھے قیامت اور آخرت کی ان آیات کو پڑھ کر کے. ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم اس قدر عربی سیکھیں کہ کم سے کم کلام پاک کو اور پیارے رسول کی حدیث کو سمجھیں. حقیقت ہے کہ عربی اسلام اور عربی زبان دونوں لازم ملزوم، جس کو کہتے ہیں چولی اور دامن کا تعلق ہے دونوں کا، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. اور بہت سی غلطیاں عجموں میں، عجم میں، غیر عربوں میں اور عجم سے لے کر کے عربوں میں بھی وہی چیزیں آ گئیں جو قرآن کو قرآن کے اصل الفاظ اور معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے آئیں. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، بشر کے معنی بے شین رے، واضح ہے ایک دم بالکل، اس میں کوئی دوسرا معنی پہنایا نہیں جا سکتا ہے. لیکن لوگ بشریت سے پیارے رسول کو نکال کر کے کچھ اور ہی بناتے ہیں. آپ آنکھوں کے نور، دل کے سرور اور کفر کی تاریخی میں نور، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس معنی میں کہا ہے، لیکن بشریت سے آپ نکلے نہیں، بشریت کے تقاضے سے آپ نکلے نہیں. آپ کے بچے تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کو بیماری ہوئی اور آپ کو گھوڑے سے گرے، آپ کے پیر مبارک میں موچ آئی، سب کچھ ہوا، یہ سب بشریت کے تقاضے ہیں. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دین کے نہ سمجھنے میں، عربی زبان اور قرآن کو اور سنت کو نہ سمجھنے کا بہت بڑا دخل ہے. اس وجہ سے مسلمانوں میں چاہیے، اسلامی ممالک کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کی تعلیم اسی زبان میں، عربی تعلیم سکھائیں پھر قرآن سنت کی تعلیم. دیکھیے دشمن کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے زیادہ الگ کر کے. آپ دیکھیں گے کہیں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، اسلامی ممالک میں بھی اسلام سے جنگ کی جا رہی ہے. بہت سے ملکوں میں سننے میں آتا ہے کہ تحفظ القرآن کو بند کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، جو ہیں لوگ جن کے ہاتھ میں باغ دور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے پھیر دیا جائے، ایسا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں، اگر واقعی اس نے، جیسا کہ علماء نے فتویٰ دیا، اگر واقعی اس کا ایمان بھی کمزور ہے، مجبور نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے اسلام کے بارے میں لوگوں نے، علماء نے شبہ کیا ہے اور یہ کہ اسلام ان کا صحیح نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی انفرادی حالت کو ٹھیک کرے. انفرادی اگرچہ عام ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر ایک کے وقت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ مجارٹی جو بنتی ہے افراد سے بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اور آپ ہر ایک اپنے گھر کو اپنے طور پر خود اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے اولاد کی اصلاح کریں. یہی بچے نکلیں گے بازار میں تو کم سے کم ایک نمونہ رہیں گے اسلام کا. ہر ایک اگر اپنے بچوں کو اپنی اصلاح خود کر لے تو اسلام مسلمانوں کی بہت آسان ہے. یا ایھا الناس الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ آپ کے اوپر ضروری نہیں کہ آپ بچوں کو چھوڑ کر کے اور دنیا میں جا کر کے آپ لوگوں کو مسلمان بنائیں اور مسلمان بنا کے چھوڑ دیں اسلام جیسا بھی اسلام ان کا رہے. نہیں، سب سے پہلے واجب ہے کہ اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اس سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. گھر والوں کو چھوڑ دیں، ضائع ہوں، بچے ضائع ہوں اور ہم دنیا میں جائیں تبلیغ کے نام سے اور ہم خود نہیں جانتے ہیں کچھ، یہ چیز ایک عقلی اعتبار سے بھی اچھی نہیں لگتی ہے. بہرحال ہم کوشش کریں اپنے گھروں کی اصلاح کی، محلے کی اصلاح. اگر محلے میں جتنے عالم، آج کل دنیا میں الحمدللہ عالم بھی بہت ہیں، جس قدر عالم ہے ایک محلے میں اگر سب اپنے کو ٹھیک کر لیں، اپنے بچوں کو ٹھیک کر لیں، پھر ان اپنے واجب کو ادا کرتے ہوئے کوشش کریں محلے ہی کو، ہر ایک اپنے گاؤں بستی محلے کی اصلاح کر لیں تو اس طرح اصلاح بہت آسان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ دین کو سمجھ کر کے، اصل دین کو سمجھ کر کے اور اس پر عمل کرنے، عمل کروانے کی کوشش کریں. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه، كان رسول پڑھا کرتے تھے الف لام میم تنزل سجدہ جمعہ کے دن. دوسری روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت اسی معنی میں ہے جس میں انہوں نے لفظ ادا کیا ہے کہ كان يديم ذلك صلى الله عليه وسلم، یعنی ہمیشہ دوام کے ساتھ آپ جمعہ کے دن یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت بھی الحمدللہ حرم میں تو چل رہی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پر عمل کے بجائے تو بہرحال عمل بہت دور کی بات ہے بہت جگہوں پر، لیکن بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، فما مرت به آیۃ رحمۃ الا وقف عندها یسأل، جب بھی کوئی رحمت کے ذکر کی آیت گزرتی آپ توقف فرما کر کے قرآن سے اللہ کی رحمت طلب کرتے تھے. ولا آیۃ عذاب، کوئی عذاب کی آیت گزرتی آپ تھوڑا وقفہ کر کے اور اللہ کی پناہ اللہ کے عذاب سے مانگتے تھے. اخرج الخمسہ حسن الترمذی. حضرت حذیفہ یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہیں، پیارے رسول کے بھید کے جاننے والے. خاص طور پہ وہ خود کہتے ہیں کان الناس یسالون عن الخیر وکنت اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ تو بھلائی کی باتیں لوگ پیارے رسول سے پوچھتے تھے، لیکن میں کوشش کر کے بری باتوں کو پیارے رسول سے پوچھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے پوچھا کرتا تھا کہ بری چیزیں کیا ہیں، فتنے کی چیزیں کیا ہیں. اس وجہ سے فتنے کی بہت سی روایتیں جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں حضرت حذیفہ نے روایت کی ہے. خاص طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کا نام لے کر کے حضرت حذیفہ کو بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ صحابہ میں مشہور تھے کہ آپ کو پیارے رسول نے کچھ ایسی چیزیں بتا رکھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دلا کر کے کہتے تھے اباللہ یا حذیفہ حل سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، اللہ کا حوالہ دے کر کے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا پیارے رسول نے مجھے منافقین میں سے شمار کیا ہے، تو کہتے ہیں لا واللہ ولا افشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابدا، آپ کے بعد کسی کو پیارے رسول کا یہ بھید نہیں بتاؤں گا. کوئی پوچھے گا کہ مجھے پیارے رسول نے منافقین کے نام لے کر کے ذکر کیا ہے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، حضرت حضرت عمر کو بتایا انہوں نے. تو یہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ جب آدمی پڑھے گا، جب آیت رحمت کا ذکر ہوگا، ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مننی، جب حضرت زکریا کے ذکر کے ساتھ آپ سوچیے کوئی آدمی سمجھ رہا ہو، خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو، وہ بچہ طلب کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے نرینہ اولاد، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اگر کوئی شخص یہ آیت پڑھ کر کے اور خود توقف کر کے اپنے دل میں اللہ سے طلب کرے تو انشاءاللہ اس کی یہ دعا رائے گا نہیں جائے گی، اور نماز بھی باطل نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ نماز سے باطل ہوگی نہیں، پیارے رسول کی نماز نہیں باطل ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں باطل ہوئی، پیارے رسول کی طرح نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یہ ہے اس میں مزید خشوع اور خضوع ہی کے وقت آدمی یہ سب کر سکتا ہے. اسی طرح جہنم کا ذکر آیا تو اس وقت کھڑے ہو کر کے تھوڑا وقفہ کر کے اور اللہ سے پناہ مانگی، اللہ میں نہیں اعوذ بک من النار، اللہ میں نہیں اعوذ بک من النار، اللہ میں نہیں اعوذ بک من النار، اللہم اعیذنی من النار، نماز اس سے باطل نہیں ہوگی. یہ پیارے رسول کی سنت ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرض یا سنت دونوں میں یہ چیز جائز ہے؟ حضرت حذیفہ نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، جہاں تک ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض نماز ہے، اس وجہ سے حکم عام ہے. اگر وہ فرض نماز کے علاوہ سنت ہی کی نماز ہوتی صرف تو بیان فرماتے، اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے بیان کرنے کی اگر بیان نہیں آیا تو اس کو عام حکم پر محمول کیا جائے گا. وہ ایک عام قاعدہ ہے اصولی کی جہاں ضرورت تھی بیان کرنے کی اور بیان نہیں کیا گیا تو اس کو عام حکم پر اس سے مانا لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض میں بھی اگر موقع ہے امام کو تو ایسا کر سکتا ہے, اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, خاص طور پہ نفلوں میں بالاخص اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جب اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں, اس وقت آدمی تنہائی میں اللہ سے, یقین نہیں ہے کہ دینے والا بہت بڑا ہے لیکن مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتر کر کے, ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا, اتر کر کے پکار کر کے کہتا ہے کہ کون ہے جو مانگے میں اس کو دوں, کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو, کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو پکارتا ہے, لیکن وہی ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگ دامانے بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اچھی سے اچھی چیز مانگو, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ پیارے رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ فسألوا اللہ الفردوس الاعلی, سب سے اونچی جنت جو ہے جو عرش کے نیچے سے بہتی ہے, نیچے ہے اور اس کی نہریں عرش کے نیچے سے بہتی ہیں, اس کو مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے اچھی سے اچھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. بہرحال تو یہ بھی ایک چیز ہے جو مسلمانوں میں مفقود ہے اور یہ سنت متروک ہے حقیقت میں, لوگوں کو توقف کر کے, لیکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو اس کے معنی سے سمجھیں, کم از کم معنی اس کے. اس وجہ سے کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نمازیں ہم جتنی رکعتیں کلام پاک میں عام طور پر پڑھتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے حقیقت میں, وقت نہیں دے پا رہے ہم لوگ. ورنہ الحمدو کے معنی, ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی, 70 سال کی ہو گئی, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کلام پاک شاہ ولی اللہ ہی کا ترجمہ, شاہ عبد القادر کا ترجمہ لے کر کے یاد کر لیتے کہ الحمدو کا معنی کیا ہے, الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے. اور آج کل دن بدن اور نئے نئے ترجمے نکلتے ہیں واضح سے واضح, اس کے علاوہ کیسٹیں ہیں, کیسٹ سن کر کے یاد کیجئے, گانے وغیرہ دو ایک مرتبہ سن کر کے تو لوگ یاد ہی کر لیتے ہیں, لیکن قرآن پاک اگر دو ایک مرتبہ سننے پر نہ یاد ہو اس کا معنی تو 10 مرتبہ دہرائیے, یقیناً یہ کمزوری اور کمی ہے اللہ کے ہم پوچھے جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, لوگ کیوں کلام پاک میں تدبر اور سوچ اور فکر غور نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, یہ تالے لگے ہوئے ہیں حقیقت میں. ہم دہرا رہے ہیں جادو کے لفظ کی طرح, سمجھتے نہیں ہیں اس کا معنی. الحمدللہ رب العالمین 50 سال کی عمر ہو گئی, دہرا رہے ہیں لیکن کوشش نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہو. جب تک آدمی مطلب نہیں سمجھے گا تب تک اس کا معنی نہ سمجھ کر کے ایسے ہی ادا کرے گا جیسے, اور دل ادھر ادھر گھومتا رہے گا, لفظ زبان سے ادا ہو جائیں گے, یہ نہیں معلوم ہوا کیا کہا کیا پڑھا کیا سنا. سبحان اللہ, اس وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلام پاک کو ہم ترجمے کے کم سے کم جتنی روزانہ پڑھ رہے ہیں, برادر بنات برادر بالفلق والا چھوٹی آیت ہے اس کا ایک عام مفہوم ترجمہ ہم, تب جدا کا مطلب کیا ہوا, الحکم التکاثر کا مطلب کیا ہوا, لیہ علاقے یہ سب چیزیں مشکل نہیں ہیں. ایک مہینے کے اندر اگر ایک سورت ہی کا مطلب سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ مطلب آسان ہو سکتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا, الا وانی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا, مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ میں قرآن پڑھوں, رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنا منع ہے. فاما الرکوع فاعظموا فیہ الرب, رکوع میں کیا کرو, اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرو. اس تعظیم اس تعظیم کے الفاظ کیا ہیں, تار رسول نے فرمایا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سبحوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, یہ تعظیم ہے اللہ رب العزت کی. واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء, سجدوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو, یعنی تار رسول کی سنت کے مطابق سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم, رکوع کے اندر تو بہرحال سب کچھ وہی کرنا ہے, دعا نہیں کرنی ہے, نہ کوئی سورت پڑھنی ہے نہ کوئی اور چیز پڑھنی ہے. سجدے میں آپ کوئی آیت جو دعا کے معنی میں ہے اس کو لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العالی اور سبحان ربی القدوس وغیرہ پڑھنے کے بعد, جیسا کہ پیارے رسول کی سنت تھی. یہ نہیں کہ آپ سبحان ربی القدوس یا سبحان ربی العظیم چھوڑ کر کے سبحان ربی العالی چھوڑ کر کے سجدے میں صرف دعائیں کرنا شروع کریں, نہیں, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اجتہاد کرو, سن بھر کوشش کرو دعا کی. اور کوشش دعا کی معنی یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ الحاح کر کے, اصرار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ان اللہ لا یقبل عن قلب لا ان غافل, اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے دعا قبول نہیں کرتا. تو جب تک اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے نہیں مانگیں گے, تو یہ ہے اجتہاد کے معنی میں سجدے میں, اور یہ بھی تصور میں ہو آدمی کے. اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, جتنے ہی نیچے جائے گا اتنے ہی اللہ سے زیادہ قریب, سبحان اللہ. یعنی جتنا ہی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں میں آپ کی قربت اور مرافقت چاہتا ہوں, تو آپ فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرت السجود, میری مدد کرو تم جب چاہتے ہو یہ تو میری مدد کرو, میں دعا تو کروں گا لیکن اس کے ساتھ مدد کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. تو سجدہ کی حالت میں جو سب سے نیچی جگہ ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے تو اونچا رہتا ہے آدمی, اس کا سر اونچا رہتا ہے, لیکن جتنے ہی نیچے جاتا ہے اللہ کے قریب اتنے ہی زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ برابر نوافل ادا کر کے مجھ سے تقرب کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس کے ہاتھ سے سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہیں, کام نہیں بنے نکلے, کام نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی, یہ معنی ہے اس کا ہاتھ, اس کا پیر, اس کی زبان ہو جاتا ہوں. تو یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رکوع میں قرآن پڑھنے سے. اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ آدمی اتنی جلدی جلدی نماز نہ پڑھے کہ ابھی قرآن کر ہی رہا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا, اور وہ قرآن رب الناس وغیرہ یا سورہ فاتحہ ہی جا کر کے اس میں نماز رکوع میں پوری ہو. جلدی جلدی جب ایسا کرے گا تبھی ایسا ہوگا, بلکہ پیارے رسول کی سنت یہ ہوتی تھی کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے کھڑے ہو کر کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد وقفہ فرماتے تھے, اس وقفے میں آپ پڑھتے تھے کچھ جس کو دعا استفتاح کہا جاتا ہے. آمین کہہ لینے کے بعد بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سجدہ فرماتے تھے پھر رکوع کرتے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جلدی سے ابھی ادھر صراط المستقیم میں ہے کہ رکوع کر لیا اور اس کے بعد جا کر کے وہاں پورا کیا, اٹھتے ہوئے سبحان رب العظیم پورا کریں. یہ جلدی جلدی نماز کا طریقہ یہ سنت کا نہیں ہے. اگر جلدی میں ہم کوئی قرات رکوع میں کر رہے ہیں تو پیارے رسول کی اس نہی اور پیارے رسول کی اس مرا کرنے کے خلاف کر رہے ہیں. وہاں مسجود فجتے ہی دوسرے دعا, دعا میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. فقمین ان یستجاب لکم, زیادہ قریب ہے کہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ, آپ رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, سبحانک نسبح سبحانک, اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, ربنا و بحمدک اور تیری تعریف کرتے ہیں, اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے معاف کر. یہ بھی دعا ہے اللہم اغفر لی, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب. یہ سجدے میں آپ کیا کرتے تھے, رکوع میں بھی آپ یہی کہتے تھے. اور اس کے علاوہ دعا جو ہے جو پیارے رسول سے ثابت نہیں, وہ سجدے میں رکوع میں نہیں ہونی چاہیے, جیسا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ تعظیم رب رکوع میں کرنے کا حکم دیا ہے.
صاحب اب نماز فرض پڑھنے کے بعد آدمی جب دعا مانگتا ہے اس دعا کی حالت میں سجدے میں کیا تو جائز ہے؟
دعا کی
نماز پڑھ لی اب وہ دعا مانگ رہا ہے, دعا مانگتے مانگتے سجدہ کر لے سجدے کی حالت میں چلا جائے تو جائز ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ, سجدے کی حالت میں گر کر کے نماز یعنی دعا مانگ رہا ہے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ پیارے رسول کی دعا کی سنت جو ہے خاص طور پہ نماز کے درمیان کان یدعو صلی اللہ علیہ وسلم فی دبری الصلوات, دبری الصلوات نماز کے آخر میں, یہ نہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر کے, جیسا کہ علماء نے بیان کیا دبر کا لفظ ہر چیز کے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کو دبر کہتے ہیں, تو گویا دبر کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے, نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعائیں زیادہ زیادہ کرتے تھے, اس کی جگہ جیسا کہ روایات میں واضح طور پر آیا ہے آپ التحیات پڑھ لیتے تھے پھر صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اللہ میں نیاز کر کے تتلما ہے اور مسیح دجال اور دوسری دعائیں جو معصور ہیں یہ سب آپ وہاں پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے تھے, اس کے بعد ذکر اذکار اللہ معنی اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت کی یہ سب, اور ہاتھ اٹھا کر کے ہمیشہ عادت بنا لینا سنت کے طور پر کی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں, لیکن کبھی کبھی آدمی کر لیتا ہے تو غلط نہیں. اسی طرح اگر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں گر کر کے بغیر صلاۃ کے عام طور پر سجدے رکعت میں نماز میں ہوتے ہیں، اگر بغیر نماز کے بھی سجدہ کر کے وہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کو ہمیشہ عادت نہ بنائے، ایک سنت نہ بنا لی جائے کہ ہر ایک ایسے ہی کرتا رہے.
اردو میں کر سکتے
اگر نہیں یاد ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی دعا کر رہا ہے، خاص طور پر نفل میں یعنی فرض نماز میں پرہیز کرنا چاہیے، سوائے معصور دعاؤں کے جو کلام پاک میں ہے یا پیارے رسول کی زبان سے ہے، فرض نماز میں نہیں. لیکن نفل نماز میں آپ اپنی اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کرتے ہوئے دل سے جو دعا نکلے گی وہی زیادہ قبولیت کے قریب ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کتابیں لے کر کے پڑھتے ہیں پہلے چکر اور دوسرے چکر کی دعا، یہ یقیناً اول تو مشروع نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، دوسرے کہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. عربی کو غلط انداز میں ہزار مرتبہ ہم نے سنا ہے ادا کرتے ہوئے، یعنی باقاعدہ ہم نے سنا ہے، اس میں لکھا ہے اللہم اجرنی من النار، اجر کے معنی اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے جہنم سے، آگ سے یا آگ سے. تو اس کو لوگوں نے سن لیا تو کہنے لگے اللہم اجعلنی من النار، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم والا بنا دے. دیکھیے ایک دم معنی الٹ جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں نا. ایک چیز یاد کیا انہوں نے دعا میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اسی طرح اللہم اجعلنی من النار بھی کہہ دیا، چیز غلط ہو جائے بالکل الٹ گیا معنی. اس وجہ سے آدمی کتابوں کے بجائے جو کچھ دعا یاد ہے اس کا عام معنی جو سمجھ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، عام معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی دے آخرت کی بھلائی، نہیں تو اپنی زبان میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دواب میں دعا مانگے وہی زیادہ افضل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا سوالات زیادہ ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
نماز میں اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا چاہیے یا السلام علی النبی پڑھنا چاہیے؟
دیکھیے اگر آپ صحیح بات پوچھ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے پیارے رسول کے بعد حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضرت معاذ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ہم آپ کی زندگی میں کہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے رسول کا وصال ہو گیا تو ہم کیا کہتے تھے؟ السلام علی النبی. یہ حضرت عائشہ جو اقرب الاقارب پیارے رسول سے، رات دن پیارے رسول کے ساتھ رہنے والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا اس کو اس طرح کہہ لینے کے بارے میں آپ نے حکم دیا ہوگا تبھی بدلا ہے، ورنہ پیارے رسول کی جو دعا معصور ہے اس کو بدلنا یہ صحیح نہیں ہے. ایک صحابی کو پیارے رسول سمجھے سونے کے وقت کی دعا سکھا رہے تھے جس میں آیا ہے کہ وہ بے نبی الذی ارسلت، اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی پر میں ایمان لاتا ہوں جس کو تم نے بھیجا ہے، وہ بے نبی ہے جس نبی کو تم نے بھیجا ہے. تو انہوں نے صحابی نے دہرایا پیار رسول کے بعد وہ بے رسول الذی ارسلت، جس رسول کو آپ نے ہماری طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو پیار رسول نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، وہ بے نبی الذی کہو. دیکھیے لفظ جو پیارے رسول نے سکھایا اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا. اس وجہ سے جب حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ نے بدلا تو افضل یہ ہے کہ السلام علی النبی کہا جائے. اور اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے تو اس کو بھی علماء نے جائز کہا ہے، کہتے ہیں ایک چیز ہے عام صحابہ سے منقول نہیں، لیکن صحیح ہے کہ جب جو چیز صحابہ نے پیارے رسول کے بعد بدلی اس میں امکان ہے کہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہو کہ میرے بعد ایسا کہنا. جی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، كان رسول صلى الله عليه وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے کھڑے ہوتے ہوئے، ثم يكبر حين يركع، پھر آپ جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، پھر آپ جب رکوع سے اپنی پیٹھ مبارک اٹھاتے تو سمیع اللہ علی من حمدہ کہتے، یعنی اللہ نے سن لیا اس کی حمد کو جس نے اللہ کی حمد کی. ثم یقول وهو قائم، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے فرماتے تھے ربنا ولک الحمد. یہ اس قدر بھی معصور ہے، دوسری روایت میں ربنا لک الحمد ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ روایتیں تینوں طریقے سے مروی ہیں. پھر سمے پر آپ کھڑے ہو کر کے جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو سجدے کے لیے آپ جھکتے ہیں. یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہم میں سے نماز پڑھتے ہیں, رکوع سے سر ابھی اٹھا بھی نہیں, سیدھے ہوئے بھی نہیں, اطمینان نہیں ہوا کہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں, صریحاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف ہو رہا. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایسے ہی نماز نہیں, مذہب کی یہ نماز ہے. ایسے یہ کہہ لیجئے کہ عادت ایسے ابن اور جدن باپ دادا سے لے کر کے آئے لوگ, ورنہ یہ ائمہ کی نماز نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا بھی کوئی کر لے تو اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ یہ سنت چھوڑی. لیکن کیوں زندگی بھر ہم اپنی نماز کو سنت چھوڑ کر کے ناقص ہی رکھتے ہیں؟ کون شخص یہ پسند کرے گا؟ اس میں تعصب کو دخل دے کر کے حقیقت میں ہماری نماز بہت کچھ ناقص رہ جاتی ہے. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا. جب آپ سجدے کے لیے جھکتے تو آپ اللہ اکبر کہتے, ثم يكبر حين يرفع راسه, سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے, پھر جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے, پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها, پھر آپ اپنی پوری نماز میں ایک رکعت کی نماز یہ ہوئی, دوسری تیسری چوتھی جو بھی نمازیں ہوتی تھیں آپ. وَيَكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ, دو رکعت پڑھ کر کے جب آپ بیٹھتے تحیات کے لیے, جب اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. متفق علیہ, بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے.
تحیات کے دو رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس میں اگر درست بھی پڑھے تو جائز؟
کیا پڑھ لیں؟
درست بھی پڑھ لیں.
ہاں, آپ کا سوال ہے, کہتے ہیں کہ تحیات میں تشہد اول میں, یعنی تشہد جس میں دو تشہد ہے, تین رکعت والی نماز یا چار رکعت والی نماز میں جس میں دو تشہد ہے, اس میں اگر ہم تحیات کے بعد درود بھی پڑھ لیں الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا جائز ہے؟ بعض علماء کے اقوال میں منقول ہے کہ یہ مکروہ ہے. کہ رسول کی صلاۃ مکروہ نہیں ہوگی, کہ رسول کی سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے صحیح روایت میں کہ آپ تشہد اول میں بھی الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اس وجہ سے اس کو مکروہ کہنا غلط ہے. اور جب آدمی تنہا پڑھ رہا ہو تو پڑھ سکتا ہے, لوگوں کی لمبی نماز ہونے کا خطرہ نہ ہو, اور اگر نہیں تو فرض نماز میں بھی امام اس قدر پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ وہ فرض نماز میں نہ پڑھے, سنت ہی میں پڑھے, جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کی تفصیل کی. نہیں, ایک چیز پیارے رسول نے فرمائی اور کی ہے تو اس کو کسی وقت بھی آدمی کر سکتا ہے, اس سے کوئی آسمان تاخیر ہو کر کے آسمان گرنے نہیں لگے گا نہ زمین پھٹنے لگے گی. لوگ کہتے ہیں نہیں لوگوں پر مشقت کا باعث ہوگا, نہیں, ایک چیز جو سنت سے ثابت ہے اس کو آپ اس قدر اس میں بہرحال مشقت وغیرہ کا احساس یہ غلط ہو جاتا ہے. جو چیز پیارے رسول آپ کے صحابہ کر لیتے تھے دنیا رہتے تک لوگ اس کو کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا.
سجدتین کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے بارے
میں؟ سجدتین کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے
وہ ضروری ہے پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھے تو
نہیں پڑھنا؟ ایک تو ضروری کا مطلب واجب کا معنی یہ ہے, یا شرط کریں آپ کی نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی, تو علماء نے کہا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز ناقص ہوگی. جیسے کہ مشہور ہے جتنی ہی شکر ڈالو جتنی ہی شہد ڈالو اتنی ہی چیز میٹھی ہوگی, تو یہ چیز غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پورے طور پر مراعظہ رکھتے ہوئے کوئی شخص نماز مکمل پڑھے گا, ظاہر بات ہے اس کی نماز اس کا اجر زیادہ ہوگا, اور جس قدر نماز کو مختصر کرتے جائیں گے اجر بھی مختصر ہوگا. ایک عام قاعدہ ہے اسلام کا, پیارے رسول نے فرمایا ہے اجرک علی قدر نسبک. حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا اجرک علی قدر نسبک, جتنے ہی تھکو گی اللہ کے راستے میں اسی قدر تمہیں اجر زیادہ ملے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لمبی نماز تنہائی میں اسی وجہ سے پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا. اس کا پیر ہو جاتا ہوں وغیرہ کا معنی بھی تفصیل چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی صاحب پوچھیں گے. ایک چیز ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ما فی الجبہ الا اللہ, یعنی اس قمیص ہی میں اللہ تعالیٰ ہے, اس کرسی میں اللہ تعالیٰ ہے, درخت میں اللہ تعالیٰ ہے, وہ وحدت الوجود جس کو کہتے ہیں, اور اللہ کو کہتے ہیں ہر جگہ. اسی معنی میں جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, ان اس عقیدے کے مطابق یہ کہنا آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے. یہ ہے اس وحدت الوجود کا معنی. لوگ اس سے یہ معنی لیتے ہیں, صحیح حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ سے زیادہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے لگتا ہے میں مستحاط ہو جاتا ہوں, التی یبت شبہ, جس سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے, میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہو گئے ہو، یہ کسی نے نہیں کہا ہے. اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اپنی سمجھ جو ایک خاص زاویہ خاص نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں اس کو وحی کا درجہ نہیں دے دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، غلطی ہوئی، بعد میں وہ ہزار افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے اتہموا رأیکم فی الدین، دین کے بارے میں اپنی سمجھ کو متہم رکھو، یعنی یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے میں غلطی کروں. اس وجہ سے دیکھو کہ ہمارے صحابہ کرام جو پیارے رسول کے مزاج شناس تھے انہوں نے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے الرحمن استوا بھی پڑھا، استوا بھی پڑھا، اس کو پڑھتے ہوئے کہ رحمان عرش پر مستوی ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب کیا سمجھا انہوں نے؟ کبھی نہیں کسی نے کہا، سب نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہاں سے یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. اس کا اتفاقی فیصلہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے تابعین کے زمانے سے خیر القرون میں ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ نے یہ مانا لیا ہے کہ میں اس کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، زبان سے غلط نہ بولے، کان سے بری بات نہ سنے، اور آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھے. یہ ہے معنی، یہ ہے اس کا معنی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق زیادہ سے زیادہ دیتا ہے.